الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نماز کے شرائط کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز کے اعمال کیا ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ نماز دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کے اعمال ہے، جیسے آپ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ایک اس کے اذکار ہیں، جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کے اعمال کیا کیا ہیں، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے، اور اسی سے ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی شریعت کا ضابطہ دیتے ہیں یا کوئی قانون بناتے ہیں تو اس کا ایک اجمالی اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی بہت اچھی مثال سورہ نساء سورہ مائدہ میں وضو کا حکم ہے۔ وضو لوگ پہلے بھی کر رہے تھے، اس میں کچھ غلطیاں ہو رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب وضو کا قانون بیان کیا ہے تو پوری بات بیان کر دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اس موقع کے اوپر اپنے منہ دھو لو، اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سر کا مسا کر لو، اپنے پاؤں دھو لو، یہ پوری بات بیان کی۔ لیکن اس پوری بات کے اندر جو اس کے اطلاقی مسائل ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا۔ جب آپ اس حکم پر عمل کریں گے تو عمل کرنے میں انسانوں کے اندر تھوڑے تھوڑے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، وہ ایک وسعت کی جگہ ہوتی ہے جس کو ایسے ہی لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس اختیار پر چھوڑے ہوئے معاملات میں ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ ہوا ہے وہ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ اب مثلا جیسے ہم اس سے پہلے دیکھ چکے کہ وضو کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، لوگوں کو فطری طور پر یہ خواہش ہوئی کہ وہ دیکھیں حضور کیسے وضو کرتے ہیں۔ اس میں یہ ابہام نہیں تھا کہ وضو کا قانون کیا ہے، یعنی وضو کا قانون تو یہی ہے کہ آپ نے منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، کوہنیوں تک آپ نے سر کا مسا کرنا ہے، آپ نے پاؤں دھونے ہیں، قانون بیان ہو گیا اور قانون میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ لیکن مثال کے طور پر حضور کیسے مسا کر رہے ہیں، حضور کیسے منہ دھو رہے ہیں، کیا اہتمام کر رہے ہیں، کیسے پاؤں دھو رہے ہیں، تو لوگوں کے اندر یہ فطری خواہش پیدا ہوئی۔ اب جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کوئی سارے مل کر ایک جگہ نہیں بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ وضو کرتے ہیں، ایک آدمی محبت سے ایک موقع کے اوپر ایک صورتحال کو دیکھتا ہے، دوسرا صورتحال کو دیکھتا ہے، وہ سب اسی قانون کے اندر ہے، لیکن وہ اس کو جب بیان کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک شخص اس کی بات مان لیتا ہے، دوسرا اپنا کوئی مشاہدہ اس کے برعکس بیان کر دیتا ہے یا اس سے مختلف بیان کر دیتا ہے، اس سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ اصل قانون میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ وضو میں دیکھیں گے قرآن نے بیان کیا وہ قانون، اور جو قرآن نے بیان کیا ہے اس میں تو کوئی بحث نہیں، معاملہ واضح ہو گیا کہ آپ کو منہ دھونا ہے، آپ کو ہاتھ دھونے ہیں کوہنیوں تک، یہ الفاظ کہہ دیے اس میں، آپ کو سر کا مسا کرنا ہے، آپ کو پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں تک۔ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی تفصیلات اب دیکھیے تو معلوم ہو جائے گا، کوئی یہ کہے گا کہ حضور نے جب سر کا مسا کیا تھا تو گردن پر بھی ہاتھ پھیرے تھے، کوئی کہے کانوں کو بھی صاف کیا تھا، تو اب یہ بحث شروع ہو گئی نا اس معاملے میں۔ یعنی جو قانون ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر عمل میں ہم بھی اگر عمل کریں گے تو کچھ ایسے معاملات ہو جائیں گے کہ جن میں ہم محسوس کریں گے کہ اختیار کا مسئلہ ہے۔ آپ سر کا مسا کرتے ہیں تو سر کا مسا کرنے میں آپ نے دونوں ہاتھوں کو پانی میں تھوڑا تر کیا اور سر کے اوپر پھیرا اور آخر تک لے گئے، اب ہو سکتا ہے آپ کسی موقع پر پھیر کے دوبارہ ہاتھ بھی واپس لے آئیں، ممکن ہے کسی موقع کے اوپر اس طریقے سے آپ پھیریں کہ جس میں کچھ معلوم ہو کہ درمیان میں کچھ جگہ کے اوپر ہاتھ نہیں بھی لگا۔ اگر کوئی آدمی بہت دقت نظر کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر رہا ہوگا تو اب اختلافی رپورٹس شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں اختلافات ہوئے، ورنہ ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ نماز کے اعمال، نماز کے اذکار بالکل متفق ہیں پوری امت میں، یعنی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ سنیے کیا ہے، نماز کے لیے جو اعمال شریعت میں مقرر کیے گئے وہ یہ ہے۔ پہلے اعمال کو لے لیں، نماز کی ابتدا رفع یدین سے یعنی دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کی جائے۔ نماز شروع کرنی ہے تو اب کوئی چیز علامت ہونی چاہیے نا اس بات کی کہ آپ نے دنیا سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کاٹ لیا ہے اور اب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا کہ آپ کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، یہ نماز کی ابتدا ہو گئی۔ اس کو رفع یدین کہتے ہیں، ایک رفع یدین تو وہ ہے جس پر ہمارے یہاں رفع یدین ہوتا ہے، لیکن یہ رفع یدین جو ہے یہ بالکل متفق علیہ ہے، یعنی اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ نماز کی ابتدا رفع یدین سے کی جائے گی یعنی دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا کر کی جائے گی، قیام کیا جائے گا، کوئی اختلاف نہیں ہے، مشرق سے مغرب تک سب لوگ جانتے ہیں۔ پھر رکوع کیا جائے گا، پھر آدمی رکوع سے قومے کے لیے کھڑا ہوگا، وہ جو رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، پھر یکے بعد دیگرے دو سجدے کیے جائیں گے، یعنی قومے کے بعد آپ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پے در پے دو سجدے کرتے ہیں. ہر نماز کی دوسری اور آخری رکعت میں نماز پڑھنے والا دو زانو ہو کر قعدے کے لیے بیٹھے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، یعنی ہر نماز کی دوسری یا آخری رکعت، دوسری میں بھی بیٹھتے ہیں، اگر آخری رکعت تیسری ہے تو پھر بیٹھ جائیں گے، چوتھی ہے تو پھر بیٹھ جائیں گے، تو قعدے میں بیٹھتے ہیں. قعدے میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی اٹھا کر اشارہ کیا جائے، یہ نماز کے اعمال ہے. نماز ختم کرنا پیش نظر ہو تو اسی قعدے کی حالت میں دائیں اور بائیں منہ پھیر کر نماز ختم کر دیجیے. اب یہاں بھی اذکار نہیں زیر بحث، یہ اعمال ہیں. یہ جو اعمال میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں، مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کبھی ان کے بارے میں ادنا درجے میں مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا، نہ کسی محدث نے کوئی اختلاف کیا، نہ کسی فقیہ نے کوئی اختلاف کیا، اتنے مسلمانوں میں گروہ بنے ہوئے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. حد یہ ہے کہ اس معاملے میں شیعہ اور سنی کے مابین بھی کوئی اختلاف نہیں. تو یہ نماز کے اصل اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے، اللہ کے پیغمبر نے جاری فرمائے. ان کو ایسے ہی جب بیان کیا جائے گا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کو بیان کیا ہے تو کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو اعمال ہیں ان میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن میں پہلے آپ کو ایک عملی صورتحال کی مثال دے دیتا ہوں. آپ نے سنا کہ نماز کی ابتدا رفع یدین سے کی جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے. اب ایک صاحب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں آپ نے کتنے ہاتھ اٹھائے ہیں، وہ محسوس کیا ذرا کندھوں تک اٹھائے ہیں. کسی دوسرے صاحب نے کسی دوسرے دن دیکھا، معلوم ہے تھوڑے سے اوپر تھے. ایک تیسرے صاحب نے کسی تیسرے دن دیکھا، انہوں نے کہا تو کانوں کو ہاتھ لگ گئے تھے. تو نتیجہ کیا ہوگا، یہ تینوں اپنی اپنی رپورٹ آ کے بیان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ان میں سے کوئی جگہ مقرر کرنا ہی نہیں ہے. یعنی قانون اتنا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا کے نماز شروع کر لیں، کبھی تھوڑے سے کم اٹھ جائیں گے، کبھی زیادہ اٹھ جائیں گے، لیکن دیکھنے والا اب جب یہ اصرار کرے گا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا تھا، دوسرا کہے گا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا تھا، تو اب اس کے بعد مار کا گرم ہو گیا، اب نہیں روکا جا سکتا. اچھا، پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بطور نفل آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ چار رکعت نماز ظہر کی فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کبھی آپ نے اس کے شروع میں، ظہر کے شروع میں چار رکعتیں نفل کی پڑھ لی، یہ معلوم ہوتا ہے کبھی دو رکعتیں پڑھ لی، یہ معلوم ہوتا ہے کبھی بعد میں بھی چار رکعتیں پڑھ لی، کبھی معلوم ہوتا ہے دو رکعتیں پڑھ لی. تو اس کی بھی روایات آنے، کیونکہ نفل کے معاملے میں تو آزادی ہے، تو آپ فرض کر لیجئے کہ ان کے علاوہ بھی دو رکعتیں پڑھ لیں. سارے مسلمان پڑھتے ہیں. ابھی دیکھیے یہاں حنفیوں نے جو نماز ہمارے یہاں ترتیب دی ہے تو اس نماز میں انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، چار سنت ظہر کو دیکھ لیجئے نا ایک نماز کو، پھر چار فرض. چار سنت کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ وہ نفل ہیں جو حضور نے پڑھے ہیں، پھر چار فرض ہیں جو اصل نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، پھر اس کے بعد دو سنت، اب یہ وہ نفل ہیں جو حضور نے پڑھے ہیں، پھر وہ دو نفل، یہ دو نفل وہ ہیں جو حضور نے کبھی نہیں پڑھے. اچھا، اس میں کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھئی ہم مسلمان حضور کے جتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، تو دو دو رکعتیں اور بھی اضافہ کر لیں. کوئی گناہ نہیں تھا اگر اس کو لازمی نہ کیا جائے، اور نماز بتاتے وقت یہ نہ کہا جائے کہ بارہ رکعتیں اور سترہ رکعتیں ہوتی ہیں، الگ الگ بتا دیا جائے. تو یہ دونوں اعمال جو ہو رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں میرا اختیار ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن اس اختیار کو کیا حضور استعمال نہیں فرمائیں گے، آپ بھی تو استعمال فرمائیں گے نا. تو ایک فقیہ دین پر غور کرنے والا اس کو الگ متعین کر لیتا ہے، اور ایک رپورٹ کرنے والا بعض اوقات اس اختلاف کو مسئلہ بنا دیتا ہے. تو اب آپ ایک بار پھر دیکھیے کہ نماز کے جو اعمال ہمارے ہاں اللہ نے مقرر کر دیے، جن نماز کے اعمال میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی، جن کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ کیا ہے کہ نماز کی ابتدا رفع یدین سے، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کی جائے گی، قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، آدمی قومے کے لیے کھڑا ہو، یکے بعد دیگرے دو سجدے کیے جائیں، ہر نماز کی دوسری اور آخری رکعت میں نماز پڑھنے والا دو زانو ہو کر قعدے کے لیے بیٹھے، قعدے میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اٹھا کر اشارہ کیا جائے، نماز ختم کرنا پیش نظر ہو تو اسی قعدے کی حالت میں دائیں اور بائیں منہ پھیر کر نماز ختم کر دیجیے. یہ ہے وہ قانون جو اللہ کا مقرر کردہ ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ تو اجماع اور تواتر سے ہمیں مل گئے. نماز کے یہ اعمال جو ہیں یہ کسی نے کسی حدیث سے نہیں سیکھے، یہ مسلمانوں کے اجماع سے، تواتر عملی سے رائج ہے مسلمانوں کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تاکید فرمائی کہ سلو کمارا ہے رمایت منی وسلی، یعنی یہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی ایسی نماز پڑھا کرو. ظاہر ہے کہ یہ بالکل اجمالی بات ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھی فرماتے تو تب بھی ہر شخص اس کا منتظر تھا کہ وہ دیکھے کہ حضور فلاں کام کیسے کرتے ہیں. چنانچہ آپ یہ اعمال جس اہتمام کے ساتھ اور جس طریقے سے انجام دیتے تھے اس کی تفصیلات اب نقل ہونا شروع ہو گئی. وہ تفصیلات ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی. یعنی یہ جو حصہ ہے نماز کا یہ تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا. اس کو جاننے کے لیے آپ کو امام بخاری کی پیدائش کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ جاری ہے. لیکن وہ جو کچھ ہے اس میں کیا ہے, کسی صاحب نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زمانے میں, کسی نے بعد کے زمانے میں دیکھا, کسی نے اس کو جا کے مکے میں بیان کر دیا, کسی نے اس کو جا کے کوفے میں بیان کر دیا, کوفے والے کو مکے کی خبر نہیں ہوئی, مکے والے کو بصرے کی خبر نہیں. اب محدثین کرام نے ان کو جمع کرنا شروع کیا, یعنی وہ تاریخی ریکارڈ جمع ہونا شروع ہوا. وہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے اس لیے کہ اس میں حضور کی تصویر سامنے آتی ہے. لیکن جس طرح اس کا یہ خیر و برکت کا پہلو ہے اسی کا ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس پر لڑنا شروع کر دیا. تو آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اصل نماز میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اصل میں اس پر عمل پیرا ہونے کی روایتوں کو بیان کرنے والوں نے پیدا کیا ہے. لیکن چونکہ ہمارے لیے اس میں بہت خیر و برکت کی چیز یہ ہے کہ اس سے ایک تصویر سامنے آتی ہے پیغمبر کی نماز پڑھنے کی, تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلے نماز میں رفع یدین ہے, یعنی آپ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر نماز کی ابتدا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کیا تفصیلات ہیں رفع یدین؟ آپ کبھی تکبیر کے ساتھ, کبھی تکبیر سے پہلے اور کبھی تکبیر کے بعد کرتے تھے. یعنی یہ سب کی روایتیں آپ کو مل جائیں گی. اللہ اکبر کہا نا آپ نے, تو اللہ اکبر کہتے ہی ساتھ ہاتھ اٹھا لیے. اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ اٹھائے ذرا, اللہ اکبر کہنے سے ذرا پہلے ہی ہاتھ اٹھ گئے. یہ اب جتنے اعمال ہیں یہ دیکھیے, اگر آپ کو بھی یہ کہا جائے کہ آپ نے رفع یدین کہہ کے نماز شروع کرنی ہے اللہ اکبر کہہ کے, تو یہ ہو جائے گا. اس ہو جائے گا کا معاملہ چونکہ پیغمبر کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے لوگ بہت دقت نظر سے مطالعہ کر کے بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیے کس حد تک دیکھ رہے ہیں. جب آپ ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ کھلے ہوتے, اس کو دیکھ رہے ہیں. ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں, دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ, ہاتھوں کی انگلیاں نہ بالکل ملاتے نہ پوری طرح کھول کر الگ الگ رکھتے تھے. یعنی اب انہوں نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ پوری طرح ملی ہوئی ہیں, ایسے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کچھ ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی, نہ بالکل ملی ہوئی ہیں نہ پوری طرح کھلی ہوئی ہیں. یعنی اس طرح کی. اچھا آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہی فطری جگہ ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پابند نہ کرے کہ مجھے کیسے انگلیاں اٹھانی ہیں تو ایسے ہی اٹھیں گی, لیکن اس کو بیان کرنے والے اس طرح دیکھ کے بیان کر رہے ہیں. ہاتھ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ کبھی کندھوں کے سامنے اور کبھی کانوں کے اوپر کے حصے تک آ جاتے تھے. یعنی یہ بھی بالکل فطری بات ہے, ایسا ہی ہوگا. جب اس قانون پر عمل کیا جائے گا تو کبھی ذرا ہاتھ اوپر چلے جائیں گے, کبھی نیچے چلے جائیں گے. تو رفع یدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لوگوں نے اس طرح دیکھ کے بیان کیا ہے. یعنی اتنی دقت نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انگلیاں کتنی کھلی ہوئی ہیں, ہاتھ کہاں تک اٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اگر ساری باتیں جو ہیں ان کو اس جگہ پر لے لیا جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون پر مختلف موقعوں کے اوپر ایسے عمل کیا ہے, اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ آپ یہ کوئی قاعدہ بنانا چاہتے تھے کہ تم کو ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں جو ہیں کتنی کھولنی ہے اور کتنی بند کرنی ہے. دیکھنے والا محبت سے دیکھ رہا ہے اور ہم کو بتا رہا ہے, بہت خیر و برکت کی بات ہے. معلوم ہوا کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے. لیکن یہ اصل میں کوئی پابند کرنا حضور کے پیش نظر ہی نہیں, یہ چیز ہی نہیں ہے. اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو اس کی خیر و برکت نمایاں ہوتی ہے, اور اگر اس پر لڑنا شروع کر دیں تو پھر ایک مسلک یہ کہے گا کہ نہیں آپ کو یہاں تک رکھنے ہاتھ, دوسرا کہے گا یہاں تک ہاتھ رکھنے ہیں, اور اسی سے سارے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا اب دیکھیے کہ نفل کیسے ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ پر چار رکعت نماز فرض کر دی گئی, تو آپ دو رکعت نماز فرض کر دی گئی فجر میں, آپ کو نفل پڑھنے کا شوق ہے, کبھی آپ نے چار پڑھ لیا کبھی دو پڑھ لیا, نفل پڑھنا ہے نا جائز. ایسے ہی نماز کے اعمال ہیں. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھی, آپ نے نماز پڑھنے کے بعد یک بجے آپ کو معلوم ہوا کہ ایک اور بار سجدے میں اللہ کے سامنے گر جاؤں, تو آپ نے سجدہ کر لیا. یہ سجدہ جو ہے یہ نماز کا حصہ نہیں ہے, نفل ہوگا نا سجدہ یہ. اسی طرح نماز کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اعمال کیے جا سکتے ہیں مختلف موقعوں پر, انہی میں سے ایک وہ رفع یدین بھی ہے. یعنی رفع یدین جو ہے وہ اللہ اکبر کے موقع پر کیا تھا نا آپ نے, تو اللہ اکبر اور موقعوں پر بھی کہا جاتا ہے. خفض و رفع کے اور موقع بھی آتے ہیں, سجدے میں جاتے ہوئے بھی آتا ہے, اس میں بھی آتا ہے. تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور یہ رفع یدین کبھی دوسرے موقعوں پر بھی کر لیتے تھے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کبھی آپ دوسرے موقعوں پر بھی کر لیتے تھے تو مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اگر آپ اس کے اوپر جھگڑا شروع کر دیں تو پھر جھگڑا ہی جھگڑا ہے. تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رفع یدین بعض موقعوں پر آپ رکوع سے پہلے, اور رکوع کے بعد بھی کرتے تھے، اسی طرح کبھی تیسری رکعت سے اٹھتے وقت اور کبھی سجدے میں جاتے اور اس سے اٹھتے ہوئے بھی کر لیتے تھے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ چونکہ اپنی جگہ ایک عبادت کا عمل ہے رفع یدین، تو یہ آپ خفض و رفع کے اٹھنے اور بیٹھنے کے ہر موقع پر کبھی کبھی کر لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے. اس کی روایتیں موجود ہیں اپنی جگہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی بہت حد تک بحث و نزاع کا موضوع بنا لیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ رفع یدین کا مطلب ہاتھ اٹھانا، تو رفع یدین پر رفع یدین ہونی شروع ہو گئی اور ہر مسجد میں ہونی شروع ہو گئی. ذرا حال ہے کہ اس کا بھی کوئی موقع اور محل نہیں تھا. اب آپ دیکھیے قیام ہے، قیام میں آپ سیدھے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، یہ احیانی چیز. آپ جب کسی بزرگ ہستی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو خود بخود آپ ہاتھ باندھ کرتے ہوئے، ابھی بھی کبھی دیکھیے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ فطری طور پر بند جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا فطری اور احیانی عمل تھا، ہوتا ہے ایسے ہی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی جھگڑے پیدا ہوئے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں. قیام میں آپ سیدھے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ اس طرح باندھتے کہ دائیں ہاتھ کا کچھ حصہ بائیں کی پشت پر، کچھ حصہ پہنچے پر، کچھ کلائی پر ہوتا تھا. آپ ایسے داد دیں کہ کس دقت نظر سے دیکھا ہے، یعنی ہاتھ باندھنا ایک بالکل اتفاقی عمل ہے. ہمارے انیس صاحب ابھی ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب کوئی آدمی اگر فرض کر لیجئے کہ جائزہ لینا شروع کرتے کہ اچھا تین انگلیاں نیچے کی طرف کھلی ہوئی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی لوگوں نے ایسے دیکھا ہے. ہاتھ اس طرح باندھتے کہ دائیں ہاتھ کا کچھ حصہ بائیں کی پشت پر، کچھ حصہ پہنچے پر، کچھ کلائی پر ہوتا، یعنی کچھ حصہ اس پشت کے اوپر ہوتا، کچھ کلائی کے اوپر آ جاتا، اور کچھ آگے سے ہاتھ کھلا ہوا ہوتا. بایاں ہاتھ دائیں پر رکھ کر قیام کرنے سے آپ نے لوگوں کو منع فرمایا ہے. یعنی ایسا بھی ہوا کہ کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ ایسے کرنے کی وجہ سے ایسے کر لیا، تو اس کو آپ نے منع فرمایا. وہ وہی ہے کہ معاملات میں دائیں کی ایک ہمارے ہاں برتری قائم رکھی جاتی ہے، اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں. بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہوا ہے، بعض لوگوں پر آ گیا کہ حضور سینے پر ہاتھ باندھ، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے. قیام کی حالت میں ناف سے اوپر ہاتھ جہاں بھی باندھے جائیں گے اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جا سکتی. یعنی ایک آدمی سے پوچھتے ہیں آپ کہ حضور ہاتھ کہاں باندھے گئے، سینے پر، تو یہ ناف سے اوپر آپ جس جگہ بھی باندھیں اس کے لیے ہر زبان میں یہ تعبیر اختیار کر لی جائے گی. لہذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ اپنے ہاتھ جس طرح کے بعض لوگ سمجھتے ہیں بالکل چھاتی پر باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگوں نے سینے کو اب متعین کرنا شروع کر دیا پسلیاں گن کے، زبان کے اندر رکھنے کی بجائے دوسرا طریقہ اختیار کیا. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ ایک تھوڑی سی نامانوس حیات وجود میں آ گئی. جبکہ آپ جب فطری طور پر ہاتھ باندھتے ہیں کسی بزرگ کے سامنے تو آپ نماز کی بحثوں کو چھوڑ دیجئے، اور فطری طور پر کسی بزرگ کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، جہاں آپ باندھیں گے وہی ہاتھ باندھنے کی جگہ ہے. لیکن بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، کسی نے پوچھا حضور کہاں ہاتھ باندھتے، ان کا سینے پر باندھتے تھے. سینے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہاتھ باندھتے تھے، لیکن ان کا نہیں، یہاں سینہ تو ظاہر ہے کہ سینہ ہے، اس کو وہ سینے سے اوپر لے گئے اور یہاں تک کہ اب تو میں نے دیکھا گلے پر پہنچ رہے ہوتے. کیونکہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی جگہ ہاتھ بن جائیں گے. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جس پر لڑائی یا جھگڑا کیا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جس کو راوی لوگ روایت کرنے والے بیان کر رہے ہیں. رکوع کو دیکھیے، رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلیاں اس طرح گھٹنوں پر رکھتے کہ لگتا تھا انہیں پکڑے ہوئے ہیں، انگلیاں گھٹنوں کے نیچے اور کھلی ہوتی تھی، کوہنیوں کو پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے، دونوں ہاتھ کمان کے چلے کی طرح تان لیتے، سر کو نہ جھکاتے نہ اوپر کو اٹھاتے بلکہ پیٹھ کے برابر کر لیتے، اور فرماتے تھے کہ لوگوں جس نے رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی آئی اکی اس کی نماز نہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیسے دیکھی ہیں لوگوں نے آپ، یعنی ذرا تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کیجئے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دقت نظر کا ایک مشاہدہ ہے جو کیا جا رہا ہے کہ آپ نے سر کو کتنا جھکایا ہے، کتنا اوپر اٹھایا ہے، کیسے پیٹھ کے برابر کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو کس طریقے سے ڈھیلا تو نہیں چھوڑا، کمان کی طرح تان کر آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، اور پکڑنے کا انداز کیا ہے، اس سب کو انہوں نے بیان کر دیا. قوما، جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سے قوموں کے لیے اٹھتے، یہ حضور کے اعمال بیان ہو رہے ہیں، تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ریڑھ کی ہر ہڈی ٹھکانے پر آ جاتی تھی. عام طور پر یہ قیام رکوع کے برابر ہی ہوتا، یعنی جتنی دیر آپ رکوع کرتے اتنی دیر قومے میں بھی کھڑے ہوتے، لیکن کبھی کبھی اتنی دیر کھڑے رہتے کہ خیال ہوتا غالباً بھول گئے. یعنی حضور تسبیحات پڑھتے رہتے، وہ آگے اذکار میں معلوم ہوگا آپ کو کہ کیا کیا اذکار ہیں اس کے. فرماتے تھے اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کی نگاہ التفات سے محروم ہے جو رکوع سے اٹھ کر اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اور سجدے میں چلا جاتا ہے. یعنی یہ ادب آپ نے سکھایا کہ جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو پوری طرح کھڑے ہو جائیے، ایسے نہیں ہے کہ بس ذرا سا اٹھے اور اٹھ کے سجدے میں چلے گئے، پوری طرح قومے میں کھڑے ہو جائیے. اور حضور کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے؟ اتنی دیر تو ضروری کھڑے ہوتے تھے جتنی دیر رکوع کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اتنا زیادہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے کہ جیسے میں نے عرض کیا روایتوں میں آتا ہے کہ معلوم ہوتا غالباً بھول گئے سجدہ. سجدے میں جاتے تو انگلیوں کو ملا کر ہتھیلیاں پھیلا دیتے، یعنی آپ دیکھیے نا کہ اس کو بھی کیسے دیکھا انہوں نے، انگلیوں کو ملا کر ہتھیلیاں پھیلا دیتے، انگلیاں قبلہ رو اور ہاتھ کبھی کندھوں کے برابر کبھی کانوں کے سامنے. سجدے میں آپ زمین پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو بھی دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ کبھی کانوں کے بالکل سامنے رکھے ہیں، حالانکہ آدمی فطری طور پر ہاتھ رکھتا ہے نا تو کسی جگہ پہ آ جاتے ہیں، اور کبھی کندھوں کے برابر، اور اتنے کھلے ہوتے ہیں، یعنی آپ ایسے نہیں رکھتے تھے ہاتھ بلکہ ایسے کر کے ہاتھ رکھتے جس سے یہ کھل جاتی ہیں بغلیں. اس کو بیان کرنے والے نے بیان کیا، عربوں کا اپنا ذوق ہے نا چیزوں کو بیان کرنے، جانوروں کے حوالے سے بہت بیان کرتے ہیں، اور اتنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ بکری کا بچہ ان کے نیچے سے نکل جائے. یعنی اس کو اس نے سمجھانا چاہا ہے بیان کرنے والے نے. بازو پہلوؤں سے اس طرح الگ رہتے تھے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کی بغلوں کا گورا رنگ نظر آ جاتا تھا. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس نے کھلے کر کے ہاتھ رکھتے تھے کہ یہاں سے پیچھے کے لوگ دیکھ لیتے تھے آپ کی جلد کا رنگ، ہو چونکہ بہت سفید تھا تو بعض اوقات نظر آ جاتا تھا. پاؤں کھڑے رکھتے، ایڑیاں ملاتے، اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رو کر لیتے. فرماتے تھے کہ مجھے پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے پنجوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پیشانی کو بھی زمین سے لگنا چاہیے، ناک کو بھی زمین سے لگنا چاہیے، دونوں ہاتھ بھی رکھ دینے چاہیے، گھٹنے بھی زمین پر لگ جائیں گے، اور دونوں پاؤں کے پنجے بھی سجدہ ریز ہو جائیں گے. یعنی یہ طریقہ گویا آپ نے اختیار فرمایا. اس کے بعد آپ جلسے کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. دو سجدوں کے درمیان میں رسول اللہ علیہ وسلم الٹا پیر بچھا کر اس پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، یعنی بایاں پاؤں بچھا دیتے تھے، دایاں کھڑا رکھتے تھے، اور اس پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. جلسے، سجود اور قومے میں آپ کے ٹھہرنے کا وقت کم و بیش یکساں ہوتا تھا. یعنی سجدہ کر رہے ہیں یا جلسے میں بیٹھے ہوئے یا قومہ، تو برابر برابر آپ وقت دیتے تھے. تاہم قومے کی طرح جلسے میں بھی کبھی اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ خیال ہوتا غالباً بھول گئے. یعنی دو سجدوں کے درمیان میں بھی بعض اوقات تسبیحات پڑھتے رہتے اور لوگوں کو پیچھے خیال ہوتا کہ شاید دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. پھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بعض اوقات آپ سیدھے کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ جاتے اور اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے اٹھتے تھے. اب یہ بعض موقعوں پر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ دوسرے سجدے کے بعد اسی وقت نہیں اٹھ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور پھر اس کے بعد اٹھ جاتے تھے. اس پر بھی بڑی بحثیں ہمارے ہاں ہو گئیں، بہت سے لوگوں نے اس پہ بہت اصرار کر دیا اور اس کے نتیجے میں الگ الگ فرقے بنتے چلے جاتے ہیں. آپ اس کو اس طرح بیان کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی کر لیتے تھے، بس ختم ہو گئی بحث، یعنی اس کے بعد کسی فرقہ بندی کی اور کسی بحث کی گنجائش نہیں آتی. قعدے میں بالکل اسی طرح بیٹھتے جس طرح جلسے میں الٹا پیر بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں. جیسے جلسے میں بیٹھتے وہی طریقہ قعدے میں بیٹھنے کا ہوتا ہے. سیدھا پاؤں کھڑا ہوتا، دایاں ہاتھ پھیلا کر دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ بیٹھنے کے بعد باقی انگلیاں سمیٹ لیتے، یعنی حضور کیسے انگلی سے اشارہ کرتے تھے، بیٹھنے کے بعد یہ باقی انگلیاں سمیٹ لیتے، انگوٹھا درمیان کی انگلی پر رکھتے اور کبھی کبھی ان دونوں سے ہلکا سا بنا لیتے تھے. اس طرح کر ہلکا سا بن جاتا تھا. اس وجہ سے ایک صاحب نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ 55 کا عدد بن جاتا تھا، جیسے آپ 5 اور 5 لکھے. نماز کی آخری رکعت میں بعض موقعوں پر اس طرح بیٹھتے کہ بایاں کولا زمین پر رکھتے اور الٹے پیر کو دائیں پیر کی طرف باہر کو نکال لیتے تھے، جس کو تورک کہتے ہیں. اس پر بھی ہمارے یہاں بڑی بحث ہو جاتی ہے. تو بعض موقعوں پر حضور کو ایسے بھی بیٹھے ہوئے دیکھا گیا. نماز کے یہ تمام اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ اعتدال اور نہایت اطمینان کے ساتھ انجام دیتے اور لوگوں کو اس کی تلقین فرماتے تھے. یعنی گویا اصل اعمال کیا ہے؟ اصل اعمال وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیجئے کہ آپ رفع یدین سے اپنی نماز کی ابتدا کریں، قیام کریں، رکوع کریں، قومے کے لیے کھڑے ہوں، یکے بعد دیگرے دو سجدے کریں، نماز کی آخری اور دوسری رکعت میں دو زانو ہو کر قعدے کے لیے بیٹھیں، دائیں ہاتھ کی انگلی سے قعدے میں اشارہ کریں، نماز ختم کرنا پیش نظر دائیں بائیں منہ پھیر دیں، اصل نماز کے اعمال یہ ہے. حضور نے یہ اعمال کیسے کیے ان کی تفصیل آپ کو بتا دی. اب اگر اس کو اس زاویے سے آدمی دیکھے گا کہ اچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کا میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں اور مجھے اندازہ ہو کہ آپ یہ کام کیسے کرتے تھے، اور پھر اس کو وہ آپ کا بہترین نمونہ سمجھ کر اس کی پیروی کرے، تو بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. اور اگر ان کی روایتوں کے اختلاف کے اوپر آپس میں لڑنا شروع کر دے اور فرقہ بندی قائم کر لے تو یہ غارت گرے ایمان بھی ہو جاتی ہے، غارت گرے دین بھی ہو جاتی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین کے فہم میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ اس بات کو الگ کریں کہ اصل قانون اور شریعت کیا ہے، اور اس پر عمل کے طریقوں میں جو انسانی سطح پر اختلافات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں. یعنی اصل شریعت وہ ہے جو بیان ہو گئی، اس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس پوری امت میں ان 14 صدیوں میں کبھی کوئی اختلاف نہیں، اس وقت بھی کوئی اختلاف نہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے اس کو نکال کر بیان کر دیا جیسے قرآن نے وضو کو بیان کر دیا، یعنی بالاجمال یہ ہے آپ کے نماز کے اعمال. لیکن ان نماز کے اعمال کو فرض کر لیجئے کہ قرآن میں لکھ دیا جاتا اسی طرح چند سطروں میں، اور اس کے بعد لوگ آپ لوگ اس پر عمل کرتے، تھوڑا تھوڑا اختلاف ہو جاتا نا یعنی چیز کے کرنے میں. اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور دیکھنے والے دیکھیں گے تو آپ کی بھی مختلف حالتیں روایت ہو جائیں گی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. ان کو اگر اس جگہ رکھا جائے تو خیر و برکت، جیسے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے، ہر شخص اس کو پڑھے اور پڑھ کر اپنی نماز کو زیادہ سے زیادہ پیغمبر کے قریب کرنے کی کوشش کرے، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ جذبہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل شریعت موجود ہے، مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے کیا اعمال مقرر کیے ہیں، آپ کو ہی معلوم ہے، ہم میں کوئی اختلاف نہیں اس میں. لیکن ہم عمل کرتے وقت یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیسے انجام دیا، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں اگر کسی موقع کے اوپر کوئی اور تحقیقوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ حضور بیٹھتے وقت اس کا بھی اہتمام کر لیتے تو وہ بھی کر لیں گے. لیکن یہ نہ کوئی جھگڑے کی چیز ہے، نہ سرپ ٹبل کی چیز ہے، نہ مذہبی اختلافات کی چیز ہے. اس میں خیر و برکت ڈھونڈی جائے تو خیر و برکت ہے، اور اگر اس کو اصل نماز کے ساتھ خلط ملط کر دیا جائے تو پھر یہ اختلافات کا ایک پورا برکہ ہے. اصل نماز بالکل متفق علیہ ہے، مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی روایت کسی حدیث کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو گئی. لیکن اگر آپ تاریخی ریکارڈ کی طرف رجوع کر کے حضور نے یہ کام کیسے کیے ان کا علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اصل میں خیر و برکت کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ خیر و برکت کو تلاش کرنے کے جذبے سے مسلمانوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، بشرطے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ایک قانون ہے جس کا خدا نے پابند کیا ہے، ایک عمل ہے جس کے اندر بہر الوسط ہوگی، اور جب عمل کیا جائے گا تو آدمی اس میں تھوڑا بہت فرق بھی پیدا کر دے گا. ہم بھی پیدا کرتے ہیں، یعنی ہم حضور کے اس طریقے کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ افراد کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا فرق واقع ہو جائے. اس فرق کو کبھی بھی لڑنے اور جھگڑنے کا موضوع نہیں بنانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.